وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ خیبر ایجنسی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ 2017 سے قبائلیوں کو افغانستان جانے کے لیے ویزا اور پاسپورٹ درکار ہوں گے. آگے چل کر ہم صدر اردگان اور نواز شریف کی مشترکہ پریس کانفرنس, لاہور میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں 8 مشتبہ داعش افراد کی گرفتاری, اور آخر میں پاکستان میں انٹرنیٹ کی آزادی پر فریڈم ہاؤس کی ایک رپورٹ پر بات کریں گے. اور اس وقت ہمارے نمائندہ شمیم شاہد نے ایک رپورٹ فائل کی ہے کہ پاکستانی قبائلیوں کو ویزا درکار ہوگا افغانستان جانے کے لیے. یہ رپورٹ ہم آپ کو سناتے ہیں. اور بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے دو مہمان لائن پر ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں پشاور سے نیشنل پارٹی کے صدر مختار بادشاہ. تو سب سے پہلے آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی انتظامیہ نے قبائلیوں سے کہا ہے کہ 31 جنوری 2017 کے بعد کسی بھی قبائلی کو بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے سرحد پار افغانستان جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اس سلسلے میں خیبر ایجنسی کی سرحدی قصبے لنڈی کوتل میں انتظامی اور فوجی حکام نے باقاعدہ نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ کسی بھی پاکستانی شہری کا افغانستان جانے یا پڑوسی ملک سے واپس پاکستان داخلے کے لیے صرف قومی شناختی کارڈ قابل قبول نہیں ہوگا, اور صرف انہی قبائلیوں کو افغانستان جانے دیا جائے گا جن کے پاس افغانستان سفر کے لیے ویزا ہوگا. انتظامیہ کی طرف سے متنبع کیا گیا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی. خیبر ایجنسی اور پاکستان کی دیگر قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے قبائل اب تک بغیر ویزے کے پڑوسی ملک افغانستان کا سفر کرتے تھے. پاکستان افغانستان سرحد کی دونوں جانب آباد قبائل میں اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں میں بھی منسلک ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ویزے اور پاسپورٹ کی شرط پچھلے چند مہینوں سے عائد کرنے سے سرحد کے آر پار رہائش پذیر قبائلیوں کے مابین تجارتی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہے. تاہم قبائلی علاقوں میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے سربراہ زر علی خان آفریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس فیصلے سے قبائلی عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور اس طرح کی پابندیاں انہیں قبول نہیں ہے.
یہ تو قبائل کے ساتھ میرے خیال میں ان کے موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنا اور ان کے بزنس کو تباہ کرنا افغانستان اور پاکستان کے ایڈیون کے اس پار جو پشتون رہتے ہیں افغان رہتے ہیں سینکڑوں سالوں سے ان کا آنا جانا ہے, ان کے لیے کوئی ویلڈ ڈاکومینٹس ویزا یا لیگل ڈاکومینٹس کبھی بھی ہم نے نہیں سنا ہے اور نہ یہ ان کے لیے ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی راستوں کے ذریعے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہیں. تاہم حالیہ برسوں میں پاکستان کی طرف سے پاک افغان سرحد کی نگرانی کو بہتر بنانے کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے متعدد اقدام کیے گئے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جی, اور ہم چلتے ہیں اسلام آباد, اور جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے ایاز وزیر نے. یہ افغانستان میں سفارتکار رہے ہیں. ایاز صاحب, آپ بتائیں کہ خیبر ایجنسی کی انتظامیہ کی جانب سے یہ پابندی لگائی گئی. ہم بھی جانتے ہیں کہ پچھلے ستمبر میں بھی راہداری کارڈز دیے گئے تھے تمام مقامی لوگوں کو جو کہ ترخم بارڈر کو کراس کرتے ہیں. اس موڑ پہ اس اقدام کی کیوں ضرورت پیش آئی؟
دیکھیے, بارڈر مینجمنٹ کی تو کوشش ہے پاکستان کی کہ پورے بارڈر کو کنٹرول کیا جائے کہ کراس بارڈر وائلیشن نہ ہو, دہشت گرد ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر نہ آئے. لیکن اس کے اندر ایک ایگریمنٹ شاید یا تو وہ بھول رہے ہیں یا اس کو اگنور کر رہے ہیں. جب 1893 میں ڈیورنڈ لائن یہ افغانستان اور اس وقت کے برٹش انڈیا کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا ڈیورنڈ کا, تو اس کے اندر یہ بات یہ شدہ ہے، یہ ایکسپٹڈ ہے کہ جو قبائل بارڈر پہ ہیں ڈیوائڈ ہو گئے اس ڈیورن لائن کی وجہ سے، جیسے مومند ایریا میں مومند ہے، شنواری ہے، وزیر ہے، یہ افغانستان کے اندر بھی ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں، تو ان قبائل کو ایزمنٹ رائٹ دی گئی کہ یہ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، غم شادی اور اس طرح چلے گا. تو وہ ایگریمنٹ ابھی تک انٹیکٹ ہے. آئی ڈونٹ نو اگر کوئی قانونی نقطہ یہ کوئی اٹھا لے تو پھر حکومت اس کا کیا جواب دے گی. لیکن بارڈر مینجمنٹ کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن پوری بارڈر جو فاٹا کی افغانستان کے ساتھ لگتی ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 450-500 کلومیٹر ہے. اس میں صرف ترخم نہیں ہے، اس کے اندر غلام خان بھی آتا ہے، اس کے اندر انگور اڈا بھی آتا ہے، اور یہ باقی پاڑا چنار کے ساتھ بھی سڑک ہمارا ادھر کراس ہے. تو ان سب پہ جو مومنٹ ہے وہ تو گویا ترخم کے علاوہ باقی مومنٹ پرانی طریقے سے ہوگی. اب ترخم پہ چونکہ لوگ بیٹھ گئے، انہوں نے مشینیں لگا لی، اب وہ پاسپورٹ اور ویزے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس سے قبائلوں کو بہت ساری مشکلات ہو جائیں گی اقتصادی نقصان کے علاوہ. تو اس کو دونوں حکومتیں، میں سمجھتا ہوں افغان اور پاکستان دونوں مل بیٹھ کے اس کا کوئی ایسا سولوشن نکالے کہ قبائل کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے.
اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نیشنل پارٹی کے صدر مختار باچا نے، اور باچا صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جب بھی کہا گیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کیا تو ان کا ہر وقت یہ کہنا تھا کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے، قبائلی آرام سے آتے ہیں جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تازہ اقدام ہوا ہے یہ دہشت گردی کو کم کرنے میں کوئی رول ادا کرے گا؟
وزیر صاحب نے جو بات کہی میں وہی کہنے والا تھا اور انہوں نے میری پوری باتیں کر دی. ابھی تک تو یہ ہے کہ پاسپورٹ کے بغیر جب اپنا شناختی کارڈ لے کر ادھر بارڈر پر جاتے ہیں تو یہ لوگ بھی کچھ نہیں کہتے، صحیح کہتے ہیں، اور ادھر افغان والے جو ہے نا وہ بھی اسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کہیں پر ایسا کوئی مشکل، کوئی دونوں طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی. افغانیوں کی طرف سے اگر کسی بھی اس میں وہ پاکستان کے خلاف جو ان کا غصہ ہے کہیں اظہار ہوا ہو، کہیں ایک آدھ دفعہ ہوا ہوگا، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے وہ ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہوئے جب شناختی کارڈ ہے تو بس باقی کچھ نہیں. پتہ نہیں یہ مسئلہ کیوں اٹھا اور کس مقصد کے لیے کیا گیا، لیکن اس سے بہت سارے مسئلے جنم لیں گے. جو ٹریٹی تھی اس ٹریٹی کو، جو گندم ٹریٹی تھی اس کو کیسے دوبارہ نئے سرے سے ڈالنا ہوگا، دونوں کے درمیان کے مشترکہ فیصلے کے نتیجے میں یا ایک طرفہ کے نتیجے میں، تو یہ ایک مشکلات پیدا ہوں گی. اور پھر یہ کہ خیبر ایجنسی کی انتظامیہ یہ کوئی الگ چیز ہے اس ملک کے اس میں موجود ہے، یا یہ پورے بارڈر کا سفران کی منسٹری اور اس طرح سے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں سب.
صاحب یہ بتائیے، ہمیں بھی علم ہے کہ بہت سارے قبائلیوں کو دشواری تو ہوگی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جب بھی دہشت گردی ہوئی ہے تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے بعد قبائلیوں نے بارڈر کراس کر کے افغانستان میں پناہ لیا ہے، اور افغانستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے بعد پاکستان میں پناہ لیا ہے. اس قدم کو آپ کتنا سراہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے، بارڈر کو کلوز؟
شناختی کارڈ کی اندراج تو ہوتی ہے، اب اگر پاسپورٹ کی اندراج ہوگی تو کیا اس سے کم ہو جائے گا، منع ہو جائے گا یا کیا ہوگا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات.
اچھا،
اور پھر یہ ہے کہ جو دہشت گرد ایلیمنٹ ہے چاہے ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے ہوں، یہ ان کو معلوم ہے کیا پاسپورٹ سے اس کی ابتدا آنے جانے میں کوئی مشکل آ جائے، آسانی آ جائے گی یا نہیں، تو یہ معلوم لوگ ہیں، پتہ ہے کہ کون کون ہے، کون کون سے اس کے لسٹ میں ہے، وہ پاسپورٹ کے علاوہ بھی شناختی کارڈ سے پہچان رہے ہیں. کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کام ہے.
اچھا جی، یہی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ایاز صاحب، آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ کل بھی کہا گیا کہ یو ایس ایڈ کی مدد سے ایک روڈ تعمیر ہوا جو بنو سے غلام شاہ تک جائے گا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو یہ پاسپورٹ اور ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے, دوسری طرف یہ روڈ تعمیر ہوا ہے. عموماً ان اقدامات کا تجارت پر کیا اثر پڑے گا جو کہ پاکستان افغانستان کے بیچ اس وقت ہو رہی ہے؟
دیکھیے, بنو سے غلام خان تک سڑک, میران شاہ تک تو سڑک ہے, غلام خان تک بھی میں گیا ہوں, وہ بھی پرانی چھوٹی سی سڑک تو تھی, اب اگر بڑی کر آ رہی ہے وہ الگ بات ہے. تو میں نے تو پہلے عرض کر لیا کہ صرف ترخم نہیں ہے, اس کے علاوہ خرلاسائی کرم ایجنسی میں ہے, پھر ادھر نارتھ وزیرستان میں غلام خان والا جو آپ بتا رہی ہے, پھر ساؤتھ وزیرستان میں انکور اڈے والا ہے. یہ سب پہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں, کبھی کبھی ٹیمپریریلی بند کر دیا جاتا ہے, لیکن سڑک کے علاوہ, دیکھیں ایک تو سڑک پہ آنا جانا ہوتا ہے, دوسرا سڑک کے علاوہ جو انفریکوینٹڈ راستے ہیں, یہ ایک زمانے میں گنے گئے تھے کوئی اندازن 250-300 راستے ہیں.
اچھا,
ان راستوں کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اور پھر دہشت گرد اتنا تمکل ہوگا کہ وہ امیگریشن کے پاس آئے گا, ان کو بتائے گا کہ میں دہشت گردی کے لیے ادھر جا رہا ہوں, وہ تو انفریکوینٹڈ راستے سے آئے گا.
اچھا,
یا پھر اگر دوسرا مثال ہم دیکھ لیں تو کراچی میں, وہاں تو فاٹا نہیں لگا ہوا ہے, وہاں پہ دہشت گردی کیسے ہو رہی ہے؟
اچھا,
یا دوسرے ممالک میں دیکھ لیں, مڈل ایسٹ دیکھ لیں, وہاں پہ دہشت گردی کیسی ہو رہی ہے؟ صرف بارڈر مینجمنٹ سے سارے مسئلے نہیں ہوتے, دہشت گردی کا کور جو ایشو ہے, جو مین کاز ہے, جب تک کہ اس کو ایڈریس نہ کیا جائے دہشت گردی, اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کنٹرول نہیں ہوتی, اس سے ان قبائل کو تکلیف پہنچے گی, ان قبائل کو پریشانیاں ہوں گی. جو بارڈر میں ہے, میں بھی پچھلے مہینے انگور اڈے میں تھا, اس وقت وہ بند تھا انگور اڈا, ان لوگوں کو اتنی پریشانیاں تھی, اتنی بد دعائیں دے رہے تھے کہ ہم مریض کدھر لے جائے, ہم کابل سے بھی دور ہے, ہم پشاور سے بھی دور ہے, اور یہاں پہ اسپتال نہیں ہے, تو ہم کیا کریں, کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں.
اچھا,
تو یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے کہ بس آپ نے حکم کر لیا کہ جناب یہ میں نے بند کر لیا. اب یہ تو ایسی بات ہے جیسے کسی شہر کے پیچھے تالا لگا لیتے ہو کہ اس کے اندر جو مکین ہے وہ خود اپنا کھانا آسمان سے منگائے, کھائے, باہر سے نہیں آ سکے.
اچھا,
تو پہلے انتظامات کروا لے, اس کے بعد بے شک بارڈر مینجمنٹ کرے.
اچھا, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے, ان کو باری باری سنتے ہیں. میاں والی چلتے ہیں جہاں سے مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مرید خان.
السلام علیکم جناب دوست, کیا خیال کر رہا ہوں. وزیر صاحب سے میری نہایت ادب سے گزارش ہے کہ جناب یہ وہ زمانے گئے, اس وقت دہشت گردیاں نہیں تھیں, اس وقت یہ بدماشیاں نہیں تھیں, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ویزا نہیں ہے تو پھر وہاں کا جو ملک ہے وہ ملک کی کوئی چٹھی ہونی چاہیے, کوئی ان کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, کوئی ڈسپلن تو ہونا چاہیے کہ ایسے تو نہیں کہ ریوڑ بکری کی طرح پاکستان میں پھرتے رہیں اور پاکستانی وہاں پھرتے رہیں. ایک طریقہ کار تو ہونا چاہیے جناب, کوئی یہ جو ماسی وائڈا ویڑا تو نہیں ہے نا پاکستان یا ہندوستان.
آپ کی بات ہم نے سن لی,
ٹھیک ہے,
شکریہ. چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم. جی نفیسہ, بہت شکریہ کال لینے کا. گزارش وزیر صاحب سے میں یہ کروں گا کہ افغانستان پاکستان یہ دونوں الگ ملک ہیں, ان کے لیے پاسپورٹ ویزا ہونا چاہیے, اور تاکہ دونوں ملکوں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کون آتا ہے, کون جاتا ہے, ادھر سے کون آ رہا ہے, ادھر سے کون. یقیناً جو ہے مشکلات.
شکریہ.
مشکلات کو
اس وقت میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں خیبر ایجنسی کی اس انتظامیہ کے فیصلے کے بارے میں کہ اب قبائلیوں کو, یعنی 2017 سے قبائلیوں کو افغانستان جانے کے لیے ویزا اور پاسپورٹ درکار ہوگا. ہمارے ساتھ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر ہیں اور نیشنل پارٹی کے صدر مختار باچا ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
جی، اس موضوع پر مزید کالز لیتے ہیں۔ ہمیں کال کیا ہے ڈی آئی خان سے، صادق شیرانی نے۔ جی جناب، کہیے۔ صادق شیرانی، صادق شیرانی، اچھا غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور گل زمین نے کال کیا ہے محمد ایجنسی سے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میڈم، میں یہ بول رہا ہوں کہ جو ویزا سسٹم کی بات کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کو پہلا ہونا چاہیے تھی، اور اگر ابھی بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اچھا فیصلہ ہے۔ افغانستان الگ مل رہے اور پاکستان الگ مل رہے، یہاں سے یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ بھی قابو ہو جائے گا اور تمام لوگ اطمینان سے رہیں گے۔
اچھا،
تو اس پر عمل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ایسے دعوے کرے اور پھر کوئی عمل نہ کرے۔
اچھا، شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ جی جی جی، اور ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں، جو جو آتی ہیں ان کو تھرو کرتے ہیں، نہیں تو ہم اپنے مہمانوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایاز صاحب، آپ خود جانتے ہیں کہ دہشت گردی سب سے بڑا معاملہ رہا ہے دونوں ملکوں کے بیچ۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بیچ سڑک سے بھی لوگ آ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ترخم بارڈر ایک بڑا اہم بارڈر ہے، اور باہر کے آپ بھی جانتے ہیں، افغانستان پاکستان دو علیحدہ ممالک ہیں، کالرز کو بھی آپ نے سنا، یقیناً کوئی روک ٹوک تو ہونی چاہیے لوگوں کے درمیان جو آتے ہیں آرام سے بارڈر کراس کرتے ہیں۔ جی
جی جی، بالکل ہونا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بارڈر مینجمنٹ نہ ہو یا ویزے اور پاسپورٹ کے بغیر جانا چاہیے، بالکل کنٹرول ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ سلسلہ پچھلے 70 سال جب سے پاکستان بنا ہے یہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے، پھر آپ ایک دم اس کے اندر دیواریں کھڑی کر لیں تو ان ان پڑھ یا وہ لوگ جن کے ان چیزوں تک ایکسس نہیں ہے، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس ویزے کے لیے اسلام آباد آنا پڑے گا، افغان امبیسی سے یا پشاور کونسلیٹ سے لینا پڑے گا۔ تو ان چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے دونوں حکومتیں مل بیٹھے، اور وہ تب جب پاکستان اپنی امیگریشن سٹاف یہ باقی جگہ بھی بٹھا دے، جو میں نے پہلے گنوائے، انگور اڈا، غلام خان اور وہ باقی ایک جگہ نام بھول گیا، خرم ایجنسی والا۔ تو جب یہ سب جب ترخم کی طرح ہو جائے، سب افغان حکومت کے ساتھ بھی مل بیٹھ کے، کیونکہ ان کے ہاں بھی یہی مسائل ہے، پھر ایک ٹائم فریم دے دے، 3 مہینے، 8 مہینے یا 1 سال، کوئی فرق نہیں پڑتا، 70 سال انتظار کیا سب اور بھی کر لے۔
اچھا،
اس کی ایڈورٹیزمنٹ کر لے، لوگوں کو سمجھا دے، اس کے بعد امپلیمنٹ کرا دے تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو۔
اچھا،
مشکلات کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس کو ابراپٹلی نہیں کرنا چاہیے۔
اچھا،
ہاں ضرور، بالکل الگ الگ ممالک ہیں، کر لیں بالکل۔
اچھا جی جی، باشر صاحب، جانے سے پہلے آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟
میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسی خیبر ایجنسی کے تیراویلی میں جو ذخیرہ لشکر ہے اس کو حکومت نے 8 گاڑیوں یا 7 گاڑیوں کا جو 70,000 روپے کا اس کا ٹیکس بنتا ہے وہ ان کو دیا ہوا ہے. وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تو ہم پر تو وہ مانگ رہے ہیں لیکن وہاں پر ان کے آنے جانے پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی, یہ سب چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یہ جو کنٹرول والی بات ہے, یہ کنٹرول کرنا صرف پاسپورٹ بنانے سے ہوگا, یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی.
اچھا اچھا, چلیں دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے نیشنل پارٹی کے صدر مختار باچا جو پشاور میں ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں. ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع وہ ہے جو کہ کل بھی ہم نے اٹھایا تھا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے صدر طیب اردگان اس وقت پاکستان میں ہیں, اور آج انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی. ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان اور ترکی کے تعاون سے اسکول چلائے جا رہے ہیں پاکستان میں, ان میں جو ترکی کے اساتذہ ہیں ان کو واپس بلا لیا گیا ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کو سب سے پہلے ایک رپورٹ سناتے ہیں جو ہمارے نمائندے ناصر محمود نے تیار کی ہے.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے دعویٰ کیا ہے کہ جلا وطن ترک مبلغ فتح اللہ گولن کی دہشت گرد تنظیم نہ صرف ترکی بلکہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے, اور ان کے بقول اس تنظیم کو ختم کرنا ضروری ہے. پاکستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر آئے ہوئے صدر اردوان نے جمعرات کو اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ فتح اللہ گولن سے منسلک اداروں کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے ترک حکومت سے یکجہتی پر وہ ممنون ہیں, اور انہیں امید ہے کہ پاکستان کا یہ رویہ دیگر دوست ملکوں کے لیے ایک نظیر ثابت ہوگا.
Ve bu şer şebekesinin katiller sürüsünün adalet önünde hesap vermeleri.
انہوں نے کہا کہ ہم اس نیٹ ورک کے خلاف ضروری اقدام کر رہے ہیں تاکہ اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے اور ضروری سزا دلوائی جا سکے. یہ تنظیم پاکستان کی سلامتی اور امن عامہ کے لیے خطرہ ہے, اور شروع ہی سے پاکستان کی حکومت اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہے. ترک صدر 15 جولائی کو اپنی حکومت کے خلاف ہونے والی ناکام بغاوت کی منصوبہ سازی کا الزام امریکہ میں مقیم فتح اللہ گولن پر عائد کرتے ہیں, جسے گولن تو مسترد کر چکے ہیں, لیکن ترک حکومت نہ صرف ترکی میں گولن کی تنظیم حزمت سے وابستہ لوگوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کر رہی ہے, بلکہ اس نے دنیا میں بھی اس کے خلاف اپنے موقف کو ٹھوس انداز میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. پاکستان میں 2 دہائیوں سے قائم پاک ترک اسکولز اور کالجز کے نیٹ ورک کو بھی فتح اللہ گولن کی تنظیم سے وابستہ قرار دیا جاتا رہا ہے, گو کہ یہ تعلیمی ادارہ اس کی تردید کر چکا ہے. رواں ہفتے ہی پاکستانی حکام نے پاک ترک اسکول کے ترک عملے کو 20 نومبر تک پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا تھا. تعلیمی ادارے کے منتظمین کے مطابق ترک عملے اور ان کے اہل خانہ کی تعداد 450 کے لگ بھگ ہے, اور اس حکم کے خلاف انہوں نے عدالت عالیہ سے بھی رجوع کر لیا ہے. پریس کانفرنس میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ ترکی کو بھی پاکستان کی طرح دہشت گردی کا سامنا ہے, اور انسداد دہشت گردی کی جنگ میں ترکی پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اردوان کے بقول اس ضمن میں پاکستان کو ہر طرح کی مدد فراہم کی جائے گی. اس سے قبل پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان اور ترکی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تجارت, سرمایہ کاری اور کاروباری شعبوں میں تعاون کا فروغ مضبوط اقتصادی تعلقات کا محور ہونا چاہیے, اور ان کے بقول دونوں ملکوں نے دو طرفہ جامع تجارت کے معاہدے پر بات چیت کا عمل آئندہ سال کے اواخر تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جمعرات کی سپہر ترک صدر نے پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کیا, اور اس موقع کو انہوں نے ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف متحدہ کوششوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا. اپنے خطاب میں صدر اردوان نے کہا کہ القاعدہ اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کے کارندے اسلام کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایسے تمام عناصر جو بے گناہ لوگوں کا خون بہاتے ہیں کا قلع کما کرنے کے لیے اسلامی دنیا کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اس مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن جمعرات کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس جماعت کے سربراہ عمران خان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کا تعلق ترک صدر سے ہرگز نہیں۔
ترکی کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کا پیار ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے جب ہندوستان کے مسلمان تھے، انہوں نے خلافت موومنٹ میں جو 1920 کے قریب جو انہوں نے سپورٹ کیا تھا ترکی کے لوگوں کو، وہ ابھی تک ترکی کے لوگ نہیں بھولے۔ تو یہاں تو ایک پرانا کنیکشن ہے، اس لیے کسی صورت یہ بوائیکاٹ نہیں تھی ان کے پریزیڈنٹ اردوغان کی۔ بوائیکاٹ ایک پرائم منسٹر کی تھی جس کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے تھا۔
تاہم حکومت اور سیاسی مبصرین یہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کو اپنے تحفظات اور اعتراضات پر پارلیمان میں ہی آواز اٹھانی چاہیے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اس وقت ہمیں دو مہمانوں نے جوائن کیا ہے، سیاسیات کے پروفیسر لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پروفیسر رسول بخش رئیس اور پی ٹی آئی کے کراچی کے صدر فردوس نقوی نے۔ اور رئیس صاحب، آپ سے ابتدا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فتح اللہ گولن کا کے جو اسکولز ہیں ان میں تمام ترکی کے اساتذہ کو واپس بھیجنے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ کورٹ اس کو روک دے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی انتظامیہ انہیں واپس بھیج دے گی۔ اس فیصلے کے بارے میں کچھ بتائیے۔
یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے حکومت کی طرف سے، اور حکومت نے کوشش کی ہے کہ دباؤ کو ذرا برداشت کریں، لیکن آخر کار ترکی کے صدر بہت ہی مصر ہیں اور ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اس تنظیم کو جہاں جہاں بھی ایگزٹ کرتی ہے، جو بھی اس کے اسکول ہیں، ہر چیز ان کی تباہ کر دینی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ان لوگوں کو جو تاریخ سے وابستہ ہیں اور دور کا تعلق بھی نہیں ہے، ان کو بھی انہوں نے گرفتار کر رکھا ہے اپنے ملک کے اندر۔ یہاں پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا پچھلے 3 مہینے سے کہ ترک اسکول اور کالجز جس میں کہ ہزاروں پاکستانی بچے پڑھتے ہیں اور یہ خیراتی ادارے ہیں، ان کا اپنا بورڈ آف گورنرز ہے، بڑی کوالٹی تعلیم دیتے ہیں، تو ملک کے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں، اچانک ان کو یہ کہنا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ یہاں سے نکل جائیں پاکستان سے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی محسن آسان طریقہ ہے، قابل تعریف طریقہ ہے کہ آپ وہ لوگ جو آپ کی معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ 72 گھنٹے کے اندر پاکستان سے نکل جائیں۔ یہ انتہائی نامناسب قدم ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی، حکومت نے نہیں کی۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگوں سے میں ملا ہوں یا جانتا ہوں، وہ اس حکومت کے فیصلے کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور یہ غیر انسانی ہے اور انصاف کے مبنی نہیں ہے۔
اچھا، اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی بوائیکاٹ کیا تھا سیشن کا، تو لہٰذا ہم پی ٹی آئی کے رہنما فردوس نقوی کی طرف جاتے ہیں۔ فردوس نقوی، یہ بتائیے کہ ایک طرح سے نقطہ چینی کی گئی کہ آپ لوگوں نے پارلیمان کا بوائیکاٹ کیا، اگر بوائیکاٹ کرنا تھا تو پارلیمان کے اندر کیوں نہیں آپ لوگوں نے اپنی بات کی؟
دیکھیے، بات ساری یہ ہے کہ یہ ہمارا بوائیکاٹ کو پہلا بوائیکاٹ نہیں، اس سے پہلے کشمیر کے اوپر جب جوائنٹ سیشن ہوا تھا، ہم نے اس وقت یہی فیصلہ کیا تھا کہ ایاز صادق ہو از اے پارٹیزین اسپیکر از ناٹ دا اسپیکر آف دا ہاؤس، اینڈ پرائم منسٹر نواز شریف ہیز لاسٹ دا مورل اتھارٹی ٹو گورن پاکستان، بیکاز وہ 7 مہینے سے ایک ہیلے حجت کے پیچھے چھپے ہوئے اپنا احتساب کروانے کو تیار نہیں تھے اور نہ تلاشی دینے کو تیار تھے، تبھی ہم نے وہ کہا تھا استعفی یا تلاشی، اور ہم بھی اس وقت تک قائم ہیں اپنے اس موقف کے اوپر، اور ہم ان دونوں کو لیجیٹیمیسی نہیں دینا چاہتے بائی اور پریزنس ان دا ہاؤس، بیکاز ان دونوں کی وجہ سے ہاؤس کا جو مطار ہے وہ مجروح ہو رہا ہے، اور یہ انفارچونیٹلی باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کا حصہ بن رہی ہیں کہ وہ ادھر آ رہے ہیں۔ اس سے ترکی کے صدر کا تو ہمارا کوئی ویسے کوئی احتجاج ان کے خلاف نہیں تھا، اور جیسے کہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں اور جیسے ہر پاکستانی اور ہر ترکی کو معلوم کہ ورچولی جو عزت اور محبت ہم ترک عوام کے لیے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور ترک عوام ہمارے لیے رکھتے ہیں, یہ چھوٹی سی بات سے اس سے کوئی نہ دوری آئے گی. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ترک عوام کو یہ تو ضرور پتا چل جائے گا کہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان کس حد تک کرپشن میں ملوث ہے. اور آپ کو پتا ہے ترکی سے اس وقت کافی ہمارے تعلقات ہیں, جس کے اندر معاشی تعلقات بھی ہیں اور جس کے اندر یہ تمام میٹرو بسز پروجیکٹ جو ترکی سے آئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ترکی کے پارلیمان میں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ کوئی کیک بیچ تو نہیں دی گئی, کوئی اتنی مہنگی میٹرو بس بنی ہے اس میں ترکی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پاکستان کے عوام کو.
اچھا آپ جی جی
استعمال کر رہا ہوں کہ چونا تو نہیں لگا.
جی جی آپ اب دونوں مہمان چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. ہمیں جن لوگوں نے کال کیا ہے ان کو بہت مختصر سنتے ہیں. کلیم اللہ نیازی نے کال کیا ہے میاں والی سے.
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ترکی ہی واحد ملک ہے جہاں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت کی جاتی ہے, باقی جہاں بھی جائیں تو اس سخت ہلالی پرچم والے جو پاسپورٹ والے کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جائیں. تو تحریک انصاف نے یہ جو فیصلہ کیا ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا, اور یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کی دشمنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی کی بھی دشمنی جو ہے کی جائے تو جائز ہے. اسی طرح جو کہا جا رہا ہے کہ بڑا ظلم ہوا ہے کتنے اساتذہ کو نکال دیا گیا ہے, اگر افغانیوں کو نکالا جائے سینکڑوں کی تعداد میں مدارس سے اسٹوڈینٹس کو نکالا جائے تو اس میں ہمارا میڈیا کہتا ہے بہت اچھا ہوا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے اس پہ کتنا کنٹروورشل اس کو بنا دیا ہے. ترکی جیسے
چلیں آپ کی بات ہم نے سن لی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمیں کال کیا ہے, ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. شکریہ ڈی آئی خان سے کال کیا ہے صادق شیرانی نے. صادق شیرانی وعلیکم السلام.
محترم آپ اور آپ کے مہمان اور تمام ساتھیوں کو سلام. عرض یہ ہے مہمان سے, میرا سوال یہ ہے کہ آج تو محترم اور دوان صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا, مگر افسوس کے سامنے بیٹھے ہوئے جو ممبران تھے معزز وہ تو توحید کی بات کر رہے تھے اردوان صاحب, لیکن ان کو پانچ نماز کی باجماعت کی فرصت بھی نہیں ہے اور ان کو کلمے بھی چھ یاد نہیں ہوں گے, ایسے لوگ بیٹھے تھے. وہ اخوت کی بات کرتے تھے اردوان صاحب, لیکن ان کو ابھی تک صوبوں کے بنیادی حقوق پر اتفاق نہیں.
اچھا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی 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 آپ کی بات سن لی ہم نے, شکریہ. اور محمد عظیم نے کال کیا ہے بنو سے. اچھا ڈراپ ہو گئی. اور محمد شریف نے کال کیا ہے ہمیں. اچھا ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی. کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, ہم نے اپنے دونوں مہمانوں کو سن لیا اس موضوع پر. فردوس نقوی کا بھی آپ نے پورا موقف سنا کہ وہ ترکی کے صدر کو بوائیکاٹ نہیں کر رہے تھے اور ترکی کے ساتھ پی ٹی آئی کی بڑی اچھی دوستیاں ہیں. نواز شریف کی بدعنوانی بقول ان کے اس کو وہ بوائیکاٹ کر رہے تھے. اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں, لیکن رسول بخش رئیس صاحب دو تین منٹ اور رہے ہیں ہمارے ساتھ. آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیا کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف. موضوع یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہیں پاکستان کا, اس نے کہا ہے کہ انہوں نے داعش کا ایک سیل تباہ کیا ہے لاہور میں, اور 8 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. یہ بات اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ پاکستان کہتا رہا ہے کہ داعش کا کوئی پاکستان میں وجود نہیں ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک نے, اور پچھلے سیگمنٹ سے ہیں رسول بخش رئیس جو سیاسیات کے پروفیسر ہیں. ہم سب سے پہلے اس سلسلے میں آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, پیش کر رہے ہیں افضل رحمان.
لاہور میں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ محکمہ انسداد دہشت گردی کی ایک کارروائی میں 8 افراد کو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم داعش کے ساتھ رابطوں کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کے مطابق گزشتہ 3 ماہ سے ان مشتبہ افراد کی نگرانی کی جا رہی تھی. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے اس سوال کے جواب میں کہ آیا گرفتاریوں کی بات تصدیق شدہ ہے, وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
یہ بات اس طرح سے تصدیق شدہ ہے کہ جو آدمی ہم نے پہلے بھی پکڑے تھے ان کے بھی ٹیلی فونک رابطے ہی ملے کہ جی ہم نے یہ جو اپنا سوشل میڈیا ہے اس کے لیے رابطہ کیا, اور اس رابطے کے بعد یہ چلے گئے وہاں پہ. وہاں پہ کچھ لوگ ہمارے پاکستان سے موجود ہیں وہاں پہ, اور وہ لوگوں کو اس قسم کی بات کر کے تو وہاں پہ بلاتے رہتے ہیں, اور کچھ لوگ پھر جب ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ کون لوگ ہیں, ہم ان کے فون وغیرہ باقی ساری چیزیں جو ہیں پوری طرح سے الرٹ ہیں. اس لیے یہ بندے جو ہے نا ابھی یہ پریپریشن میں ہوتے ہیں کہ کسی نے فون سن لیا, کسی کو اگر 3 دفعہ فون آ گیا تو یہ لوگ ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں, صرف ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں, تو ان کو ہم پھر جو ہے نا وہ جب ہمیں انشور ہو جائے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ انگیج ہیں بات کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں.
پنجاب میں داعش کی موجودگی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں پنجاب کے وزیر قانون کا کہنا تھا,
تو اس لیے ایز سچ یہ نا کہ یہ داعش کا کوئی یہاں پہ دفتر تھا, داعش کے لوگ یہاں پہ سرگرم تھے, یا کوئی یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی, ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے اس وقت پہلے بھی کچھ لوگ سیالکوٹ سے اور کچھ ادھر ادھر سے جو ہے یہ لوگ وہاں پہ گئے تھے, ان کی تعداد یعنی دیٹ واز ناٹ ان ڈبل فگر. تو اس طرح سے یہ معاملہ ہے, آپ اس کو یعنی صحیح یعنی پرسپیکٹ میں جو ہے نا ان کو اس کو دیکھا جانا چاہیے.
وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان کی سرگرمیوں کا مکمل تجزیہ کر کے دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر آ سکتے ہیں تو ان کی مدد کی جائے گی, کیونکہ ان کے بقول بلا وجہ کسی پر ظلم نہیں کیا جا سکتا. اس سوال کے جواب میں کہ ایسے مشتبہ افراد کیا پورے صوبے میں پھیلے ہوئے ہیں, رانا ثناء اللہ نے کہا,
یہ فیصلہ آباد میں لاہور میں اور فیصلہ آباد ملتان یا ہمارے جو ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ہماری بڑی نظر ہے, پورے پنجاب میں بڑی نظر ہے. باقی ایک آدھ واقعہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے, وہ تو ایک آدمی اٹھ جائے یہاں لاہور سے اور ان کو کہے کہ جی خود کچھ میرے پاس بھیج دیں اور میں یہاں پہ جو ہے وہ ریکی کر کے کام کروا دوں گا, تو وہ ایک آدمی بھی کر سکتا ہے, اتنے یعنی شارٹسٹ نیٹ ورک سے بھی وہ کر لیتے ہیں. تو وہ اکا دکا کو واقعہ ہو جائے اس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ادر وائز جو ہے وہ ہم نے یہاں سے ان لوگوں کو بالکل ایریڈیکیٹ کر دیا ہے.
سیاسی اور دفاعی امور کے ماہرین البتہ مسلسل اصرار کرتے آئے ہیں کہ پنجاب کے مختلف حصوں میں دہشت گردوں کی ایسی نرسریاں اب بھی موجود ہیں جو دہشت گرد تنظیموں کے ہتھے چڑھ سکتی ہیں. وہ پنجاب حکومت پر زور دیتے ہیں کہ اسے مشتبہ دہشت پسندوں کے مکمل خاتمے کے لیے رینجرز کی مدد اسی طرح حاصل کرنی چاہیے جیسے کراچی میں حاصل کی گئی ہے. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پنجاب کے کسی حصے میں بھی کراچی جیسے حالات اگر ہو گئے تو ان کی حکومت بھی اسی انداز میں رینجر سے مدد حاصل کر لے گی. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
جی تو بریگیڈیئر عمران ملک, آپ ذرا بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, یہ اس وقت کس حد تک خفیہ معلومات حاصل کر رہا ہے, ٹیلی فون کی مانیٹرنگ, سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ, آپ کے خیال میں کتنی تیزی آئی ہے اس میں؟
دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اوور آل دیکھیں کہ پاکستان کا اپروچ جو ہے اگینسٹ ٹیررزم وہ کہاں تک پہنچا ہے, جہاں تک اس کے دو حصے ہیں, جہاں تک تو یہ تمام ان کے جو ہائی لائٹس ہیں, ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کے جو ٹریننگ ایریاز سے پاٹا کے اندر, وہاں پہ تو فوج نے ان پہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا, تباہ اور برباد کر دیا. مگر وہ صرف آدھا حصہ تھا ہماری وار اگینسٹ ٹیررزم کا. دوسرا آدھا حصہ جو ہے وہ یہ سلیپر سیلز ہیں جو کہ آپ کو اب شہروں میں مل رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ فرنٹیئر کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر تو کافی حد تک انہوں نے وہاں پہ بھی یہ سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں, کراچی میں بھی کیے ہیں. مگر سم ہاؤ پنجاب کے اندر ہم ابھی تک وہ ایک ڈینائل میں ہیں کہ یہاں پہ شاید یہ لوگ موجود نہیں ہیں. اور ہمیں اس بات پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا گارڈ جو ہے اس کو لوڈ نہیں کر سکتے, اور ہم اس انتظار میں نہیں رہ سکتے کہ کوئی حرکت ہو یا کوئی واقعہ ہو تو ہم اس کے اوپر پھر ریئیکٹ کریں. ہمیں پری ایمپٹ کرنا پڑے گا. اور جیسے کہ آپ نے کہا, بالکل صحیح کہا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کو مانیٹر کر رہی ہیں, ان کی کمیونیکیشنز کو, ان کی ٹیلیفونس کو, ان کے سوشل میڈیا پہ جو ان کے جتنے بھی وہ کنیکشنز ہیں, ان کے جو رابطے ہیں, ان کے کانٹیکٹس ہیں, ان سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. مگر خالی نظر رکھنے سے بات نہیں بنے گی. پاکستان آرمڈ فورسز کو, پاکستان رینجرز کو, پاکستان پولیس کو, خاص طور پر پنجاب میں, اور خاص طور پر لاہور, فیصل آباد اور سدرن پنجاب میں, یہاں پر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں, اور ان کو انیشیٹو لے کے پہلے پریمپٹ کریں اور ان کو پکڑ کے ان کو تباہ کریں.
بالکل.
اگر ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ ہم کے خالی ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے اور ہم ان کو جب بھی یہ لے لیں گے تو ہم پکڑ لیں گے, تو یہ انیشیٹو ہم ان کو نہیں دے سکتے.
بالکل.
میرے خیال میں ابھی تک ہم نے جہاں تک تو فاٹا میں تھے وہاں پہ ہمیں بے انتہا کامیابی ہوئی ہے فوج کے ساتھ. ابھی انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ اور ہماری لوکل جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی, ریلوے کی مدد میں, فوج کی مدد میں, اور انیشیٹو میں, اور پہلا قدم لے کر خود ان کے اوپر پرو ایکٹیو آپریشن کریں ان کے خلاف, اور ان کو کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے, کوئی بھی دھماکہ کرنے سے پہلے, کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے ان کو پکڑنے, اور ان کا جو بھی کام کرنا ہے, جو نیٹورک جو ہے
جی ہاں
اس کو بالکل ختم کر دیں.
بریگیڈیئر عمران, دو تین منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سیاسیات کے ماہر جو لمز میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر رسول بخش رئیس. رئیس صاحب, آپ بتائیے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اگر داعش کے خلاف موو کریں گے تو بہت ہی خاموشی سے موو کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عراقی فوجیں بھی موزل میں داخل ہو گئی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں مشرق وسطی سے پاکستان افغانستان کی طرف کس حد تک داعش موو کر رہی ہے؟
داعش تو صرف ان علاقوں میں جا سکتی ہے جہاں پہ حکومت کی ریت نہ ہو. پاکستان میں وہ علاقے جہاں پہ کہ دہشت گردوں کا قبضہ تھا ان سے خالی کرا لیے ہیں, اب وہ باقی افغانستان میں چلے گئے ہیں. پاکستان میں تو اتنا میں نہیں سمجھتا کہ امکانات ہیں کہ داعش یہاں پہ قدم جما سکے, کیونکہ ہمیں جو دہشت گردی کے خلاف کامیابی ہوئی ہیں وہ بے نظار ہیں. اور پنجاب کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ آپ کے رپورٹر یہ فرما رہے تھے کہ یہاں پہ بھی رینجرز کا ہونا ضروری ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ جو پولیس ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا, اس میں امبیڈڈ فوج کے لوگ بھی ہیں اور ان کی ٹریننگ بھی بڑی خاص طریقے سے ہوئی ہے, تو وہ بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے رہتے ہیں کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے, یہ جو جس کے بارے میں آج خبر دی گئی ہے کہ جس سر کی نگرانی ہو رہی تھی اس کو گرفتار کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ
جی ہاں,
پولیس یہاں پہ پنجاب میں بہت مستعد ہے اور یہاں پہ پولیس کے ادارے موجود ہیں, وہاں پہ فوج کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا.
اور دوسرے صوبوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو مستعد کیا جائے.
اچھا.
فوج کو اور فوج سے متعلق جو ادارے ہیں ان کو اس کام پہ لگایا جائے جو کام کرتے ہیں.
اچھا.
اس کی استعداد پنجاب میں بہت اچھی ہے, کے پی میں بھی ہے, لیکن جہاں کی ان کو ضرورت پڑتی ہے رینجرز کی مدد طلب کی جائے تو وہ ضرور کرتے ہیں.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. کچھ کالرز ہیں جو کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. میاں والی سے راشد نے کال کیا ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ جو کاؤنٹرٹیررزم کے بارے میں, کہ ایک ایسی ان کے لیے علیحدہ فوج بھی بنائی جائے جو بس صرف یہی کام کریں, ان کو پکڑیں کسی طریقے سے, ٹیلی فونک طریقے سے یہی کام ہوتے ہیں. تو ٹیلی فون
میرا خیال ہے یہ کام ہو رہا ہے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. لاہور سے کال کیا ہے محمد طارق چختائی نے.
علیکم بہن، محمد طارق چنکائی ایڈوکیٹ چونیا سے بات کر رہا ہوں.
جی جی.
تو بہن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو آٹھ مسلح دہشت گرد جو کاؤنٹر ٹیررزم کے مسلسل تین ماہ کی نگرانی کے بعد پکڑے ہیں، ایک تو وہ مبارک کے مستحق ہیں، اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں بینگ اے کولیگ، کہ اگر وہ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ادھر کراچی جیسے حالات پیدا ہوں گے تو تب اس رینجر کو ادھر طلب کیا جائے گا، اور میرے بھائی ہم تو لاشیں اٹھا اٹھا کر اب تھک چکے ہیں، ہمارے کندھے بھی تھک چکے ہیں، خدا را مزید کراچی جیسے حالات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ادھر ان کو اس طاقت سے کچلنا چاہیے اور رینجر کی مدد سے کچلنا چاہیے، یہ تب ہی حالات چھینگ ہوں گے، ادروائز کراچی چل رہا ہے، کسی دن اللہ نہ کرے میری زبان میں خاک یہ لاہور بھی نہ جلے، ہم تو مر چکے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کر.
میرے خیال ہے خیبر پختونخوا میں لوگ زیادہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ بھی ابھی یہ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ، اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک، اور ان کے ساتھ تھے سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ اس وقت فریڈم ہاؤس ایک ادارہ ہے امریکہ میں واشنگٹن میں، جس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پاکستان ان 10 ممالک میں سے ہے جہاں انٹرنیٹ کی آزادی سکڑ رہی ہے. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل نے، وہ شکاگو میں ہوتے ہیں، اور عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے عدنان عادل جو بلاگر ہیں اور انٹرنیٹ کے ماہر ہیں. لیکن آپ لوگوں کو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں، پیش کر رہے ہیں محمد جلیل.
دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے استعمال کی آزادی سے متعلق حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں یہ آزادی سب سے کم یا محدود ہے. فریڈم آن دی نیٹ نامی رپورٹ ہر سال واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک فریڈم ہاؤس کی طرف سے جاری کی جاتی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب پر پابندی اٹھائے جانے اور ملک میں انٹرنیٹ پر صارفین کی تعداد میں اضافے کے باوجود صورتحال میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ ملک میں حال ہی میں منظور کیے جانے والے سائبر کرائم بل کی وجہ سے انٹرنیٹ کی آزادی بھی متاثر ہوئی ہے. انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم بائٹس فار آل کے عہدیدار فرحان حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے انٹرنیٹ کے استعمال کی آزادی کی صورتحال میں کوئی قابل ذکر بہتری نہیں آئی ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ فریڈم کے حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں، اور یہ پچھلے ہم 5 سال سے آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے، ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے کہ جو منفی ڈیولپمنٹس ہیں وہ اور زیادہ جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اب خطرہ جو ہے وہ اس وجہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اب لاز کی صورت میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے جن کو چیلنج کرنا زیادہ آسان تھا، اور جب ایک لا پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے.
تاہم حکومت کا موقف ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ کے استعمال کی آزادی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جبکہ حکام کے مطابق ملک بھر میں انٹرنیٹ تک رسائی میں بھی حالیہ برسوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، ہم شروع کرتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عدنان عادل نے، یہ بلاگر ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ اور سائبر کرائم کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں. عدنان عادل، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ جو سائبر کرائم بل ہے وہ خاصا متنازع رہا، آپ کے خیال میں اس نے انٹرنیٹ میں جو آزادی تھی لوگوں کو اس کو کس حد تک متاثر کیا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی اتنا اطلاق ہوا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے تحت حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ہے یا لوگوں کو پکڑ دھکڑ کی ہے. جو خطرہ تھا کہ اس کا پولیٹیکل استعمال ہوگا وہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو ٹھیک ہے کہ قانون بن گیا ہے اور وہ قانون اچھا قانون نہیں ہے. اس کی بہت سی شکایتیں ایسی ہیں کہ جس کے تحت کوئی بھی حکومت جب چاہے وہ لوگوں کی آزادی سلب کر سکتی ہے, یا کوئی ایسے سخت ایسے قوانین ہیں جن کے تحت بہت زیادہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. لیکن ابھی تک پاکستان میں حکومت نے قانون تو بنا دیا مگر اس کا صحیح طرح اطلاق شروع نہیں ہوا ہے. تو وہ ایک کتاب میں ہی ایگزسٹ کرتا ہے, اس وجہ سے عملی طور پر اس کا کوئی ہم نے ایسا نمونہ نہیں دیکھا. بلکہ حالیہ دنوں میں تو انٹرنیٹ کی آزادی آپ یوں سمجھیے کہ عملی طور پہ اس میں کچھ بہتری آئی ہے کہ یوٹیوب پہ جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی, تو یوٹیوب کھل گئی ہے. تو اس سے انٹرنیٹ فریڈم جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ بڑھی ہے. اور پھر یہ کہ 4G جو آ گیا براڈ بینڈ ہمارے فورتھ جنریشن کا موبائل نیٹورکس پہ, اور دو کمپنیوں نے اس کا لائسنس دے دیا, اس کی وجہ سے 4G کا استعمال لاکھوں کی تعداد میں بڑھ گیا. اور اب پاکستان میں واٹس ایپ کے ذریعے اور دوسرے سوشل میڈیا کی پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی ہے, لوگ شیئرنگ کر رہے ہیں, اور سیل فون جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر بن گیا ہے جس پہ فیس بک, ٹویٹر, مائکرو بلاگنگ اور واٹس ایپ کے ذریعے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے.
اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل نے. وہ پاکستان بھی جاتے رہتے ہیں اور پاکستان کی انٹرنیٹ پہ بھی نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر روہیل, یہ بتائیں کہ یہ جو فریڈم ہاؤس کی رپورٹ آئی ہے, واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ یہ ادارہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے صرف 10 ممالک ہیں پاکستان کے بعد جن میں انٹرنیٹ کی آزادی سکڑ کر رہ گئی ہے. لیکن ابھی آپ نے عدنان عادل کو سنا, انہوں نے کہا کوئی ابھی تک انٹرنیٹ خاصا آزاد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں, جب بھی پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کی بات ہو اور پاکستان کے ساتھ ہی نام لیا جائے سعودی عربیہ کا اور افریقہ کے کچھ ملکوں کا, تو یہ تشویش جو ہے وہ ایک عمومی نظر رکھنے والے آدمی کو بھی تشویش سامنے آ جاتی ہے. پاکستان میں سے جو کانٹینٹ جو اوریجنیٹ ہوتا ہے اور جو لوگ ایک بات لکھ کے غائب ہو جانا چاہتے ہیں وہ تو زندہ ہیں اور وہ ایسے کام کرتے رہیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ 70s میں ہمارے جیسے جو لوگ تھے وہ اس طرح کی جو ریزسٹنس اس وقت کی حکومت تھی ان کو کرتے تھے, اور ہمارے سے جو پچھلی جنریشن تھی اس نے بھی یہ کیا, وال چاکنگ وغیرہ کی, دیواروں پہ لکھا, ہوسٹلوں میں پیمفلٹس وغیرہ پھینکے. لیکن جو ایک باقاعدہ جو اداروں سے جو منسلک صحافی لوگ ہیں جو وہ جب لکھتے ہیں تو ان کی ایک ٹریل ہوتی ہے, ان کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور حکام جو ہیں ان کو جانتے ہیں, ان کا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہوتا ہے, وہ ایک کیمپ میں ہوتے ہیں. تو ان کو جب وہ جب اپنے اظہار رائے کرتے ہیں تو وہ بہت دبے لفظوں میں کرتے ہیں. ایک ماحول ہے پاکستان میں جس میں آپ کو ایک دو لائنوں کے اندر رہ کے اور ایک دائرے کے اندر رہ کے بات کرنی ہے, اور بات جو ہے وہ شاعری میں کرنی ہے اور بین السطور کرنی ہے, اور بات جو ہے وہ واضح طور پہ نہیں کرنی. اور جو لوگ اخبارات کے اور موضوعات کو باریک بینی سے نہیں دیکھ سکتے, یہ جو شاعرانہ ریزسٹنس وغیرہ ہوتی ہے حکومت کے خلاف یا طبقات کے خلاف, وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی. تو اس لحاظ سے انٹرنیٹ پاکستان میں آزاد نہیں ہے. جان کے صحافی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھ لیجئے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور, پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں اور پاکستان میں جس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو جس طرح سے ان کو ان سے ڈیٹا لیا جاتا ہے, ان کی جاسوسی کی جاتی ہے, ان کے فون سنے جاتے ہیں, اب وہ انٹرنیٹ سے بہت آسان ہو گیا ہے. ان کی ای میلز بھی پڑھی جا سکتی ہیں, ان کی مائکرو بلاگنگ بھی دیکھی جا سکتی ہے, فیس بک کے اندر بھی آپ ان کو ہیک کر سکتے ہیں. ایک اب رہ گیا ہے تو واٹس ایپ ہی رہ گیا ہے, اور جو امید کی کرن ہے وہ یہ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کی ویب سائٹس ہیں اور دنیا میں جو اور ذرائع جیسے آپ جیسے وائس آف امریکہ، بی بی سی اور اس طرح کے جو اور اخبارات ہیں یا جرائد ہیں یا جو آواز کے جو طریقے ہیں، وہ ان لوگوں لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ ان پہ جا کے تو انفارمیشن لے لیتے ہیں، لیکن ایسا طبقہ جو ان سائٹس وغیرہ تک رسائی رکھتا ہے وہ پہلے سے ہی بیدار ہے، وہ ان کو کوئی خاص اور انفارمیشن چاہیے بھی نہیں ہوتی. جو عوام الناس کی بات ہے جن کے ذرائع محدود ہیں، ان کے اوپر پاکستان کا انٹرنیٹ جو ہے وہ اس میں کافی ابھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور ان کی آواز کو سامنے لانا اور ان کو یہ آزادی دینا کہ اپنی بات اپنے طریقے سے کر سکیں اور جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ شائستگی سے کہہ سکیں اور ان کے پیچھے کوئی ان کو کوئی خوف نہ ہو.
اچھا
یہ جو صورتحال یہ ابھی بہتر نہیں ہوئی میرے خیال میں.
عدنان عادل آپ بتائیے، اس وقت ہم سن رہے تھے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اچھا خاصا جو جرائم پیشہ افراد ہیں خاص طور پہ دہشت گرد اور ابھی خاص طور پہ داعش، ان کا پیچھا کر رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. یہ کس حد تک جو ہے وہ سازگار ثابت ہوا ہے دہشت گردی کو کم کرنے میں؟
جی دہشت گردی کا تو معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے تو کافی اس میں اضافہ ہوا ہے، کیوں بلوچستان میں 3 بڑے اٹیک ہو چکے ہیں، وکیلوں پہ ہوا، پھر اس کے بعد پولیس اکیڈمی پہ ہوا، وہاں پر ایک درگاہ پہ ہوا، اور تینوں بہت اسپیکٹیکولر اور بہت بڑے اٹیکس تھے. اور کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان جو ہے اس وقت مرکز ہے ایکٹیویٹیز کا، جو ملیٹنٹس ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے پلان کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ اٹیک کرتے ہیں.
یہی سوال میں کر رہی ہوں عدنان عادل، کیونکہ سی ٹی ڈی پنجاب نے آج ہی دعویٰ کیا کہ جو داعش کے لوگ ہیں اس میں انہوں نے کوئی 8 لوگوں کو بھی گرفتار کیا، مشتبہ افراد کو، اور بقول ان کے انٹرنیٹ کا استعمال کیا، کیونکہ جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا.
ہاں اب ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس بہت ماڈرن گیجٹس آ گئے ہیں جس سے یہ ٹیلی فون کالز بھی آواز کی مدد سے، چاہے وہ نمبر کوئی بھی ہو، آواز اگر وہ ریکگنائز کر کے وہ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. پنجاب میں تو انہوں نے کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن جو بہت بڑا مسئلہ رہا ہے وہ بلوچستان کا ہے، فاٹا کا ہے، اور پھر ہمارا پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، جو لوگ ملیٹنٹس بھاگ گئے ہیں وہاں چلے گئے ہیں یا وہاں موجود ہیں پہلے سے، ان کی نیٹ ورکنگ ہے. اس میں تو ابھی ان کو کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ابھی ایک لیول پہ تو ہماری جو ریاست ہے، خاص طور سے وفاقی حکومت جو ہے، وہ ایک موڈ آف ڈینائل میں ہے داعش کے بارے میں. میرا ذاتی اسسمنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو چھوٹے چھوٹے گروپس تھے ملیٹنٹ، جیسے لشکر جنگوی تو خیر ایک بڑا گروپ ہے، اور بھی اس طرح کے جو گروپس تھے، انہوں نے اپنے آپ کو داعش سے اور اسلامک اسٹیٹ سے جوڑنا شروع کر دیا ہے، اور ان کا ایک نیٹ ورک بن گیا ہے. تو یہ اس سے انسپیریشن بھی لے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے کنیکشنز ڈیولپ کر لیے ہیں، لنکیجز بنا لیے ہیں. تو پاکستان میں اب داعش جو ہے وہ ایک بڑا، میرا تو خیال ہے کہ ایک بڑا خطرہ ہے، اور اس کی افغانستان میں جو اس کا خاص طور سے بڑا فٹ ہولڈ موجود ہے، اور بلوچستان میں، اور اب جو ہم نے ریسنٹ اٹیک دیکھا درگاہ کے اوپر، اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی. تو یہ سب چیزیں بہت سنگین ہیں ان کے لیے. یقیناً ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس وہ ہیں، گیجٹس ہیں کہ وہ نیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے یا ٹیلی فون کالز کے ذریعے ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کر پاتے، مگر ابھی تک تو وہ ٹیررزم جو ہے بہت زوردار طریقے سے موجود ہے.
جی ہاں، اور لیکن کم بھی ہوا ہے ساتھ ساتھ،
کامیاب ہوئے ہیں.
جی 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 جی، لیکن کم بھی ہوا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں
پہلے جو 2-3 سال پہلے.
جی جی، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے بلاگر عدنان عادل اور پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. اس پروگرام کے انجینئر تھے کرٹس بائنم، پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.